الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن اور ہفتے کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا محمد اشرف سلیمانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب سلوک سلیمانی کی تعلیم ہوا کرتی ہے، اور آج کل اس میں وہ مکتوبات شریفہ جو حضرت کے مسترشدین یعنی صحیح سلیمانی در مصحف کے مسترشدین نے حضرت کو بھیجے تھے ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ مکتوب نمبر 127/51، مسترشد مرشد و مولائی السلام علیکم، مدرش محب مخلص ادام اللہ توفیق، وعلیکم السلام۔ مسترشد، امید ہے کہ جناب بخیر ہوں گے۔ حضرت شیخ، الحمدللہ خیریت ہے۔ مسترشد، اکثر معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ ایمان اپنا بہت کمزور ہے، نماز وغیرہ میں کوئی جان سی معلوم نہیں ہوتی۔ اصولی تقویت ایمان، اس کے علاوہ کے احساس کے لیے کیا تدابیر اختیار کیے جائیں؟ ماشاءاللہ، بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ حضرت شیخ، اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا مراقبہ، آپ تنہائی میں کسی وقت خاص میں کم از کم آدھ گھنٹہ باوضو بیٹھ کر آنکھیں بند کر کے پھر استغفار کر لے 12 مرتبہ، پھر 12 مرتبہ درود پڑھے، پھر یہ مراقبہ اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے پاس ہیں، ہماری آواز سن رہے ہیں اور آپ اور ہماری ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر درود ایک دفعہ پڑھ کر آنکھیں کھول لے، اگر آدھا گھنٹہ کا وقت نہ ملے تو 10-15 منٹ جس قدر ہو سکے اس کو مقرر کیجیے۔ انسان کے ساتھ کچھ خاص قوتیں موجود ہیں اور کچھ خاص رذائل ہر وقت اس پہ مسلط رہتے ہیں۔ جو خاص اچھی قوتیں ہیں ان کو بروئے کار لانا اور جو رذائل ہیں ان کو دبانا، یہی اصلاح ہے، یہی اصلاح ہے۔ کیونکہ ہر شخص کے ساتھ اپنا جو یعنی یہ نظام ہے خود بخود موجود ہے، تو جو چیزیں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم لوگ اس سے فائدے نہیں اٹھا رہے ہیں، ان کو استعمال میں لانے کے لیے ایک قوت ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ قوت ہے تصور۔ اور جو چیزیں نہیں چاہیے، ہمیں نہیں ہونی چاہیے اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمیں خراب کر رہی ہیں، ان کو دبانے کی بھی ایک قوت ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہے مجاہدہ۔ تو جو پہلی چیز ہے اس کو کہتے ہیں فائلہ، جو تصور ہے وہ فائلہ ہے، اور جو دوسری چیز جو دبانے والی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجاہدہ۔ حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے تصوف کے اندر یہی دو ذرائع بتائے ہیں، یہی دو ذرائع ہیں، فائلہ اور جو ہے نا مجاہدہ۔ پھر فائلات کی 3 قسمیں، ذکر، مراقبہ اور شغل، یہ 3 چیزیں ہیں، اور مجاہدہ کی بھی 3 مطلب وہ ہیں۔ تو آج یہ مراقبہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ذکر جو ہم کرتے ہیں یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ یاد آ جائے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو موجود ہوتی ہیں ان کو بار 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 دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اچھی طرح یاد ہو جائیں، اس کو لوگ اپنے غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً ایڈورٹائزمنٹ جو ہے، ایڈورٹائزمنٹ یہی چیز ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ یہی چیز جو آپ کے دماغ میں ڈالنا چاہتے ہیں وہ بار 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 بار، یہ آپ دیکھیں روڈوں کے اوپر جاتے ہیں نا، یہ پیپسی کولا پیپسی کولا پیپسی کولا پیپسی کولا، بھائی ایک دفعہ دیکھ لیا نا، اگر علم کی بات ہے تو ایک دفعہ کافی ہے، یہ بار بار کیوں دکھا رہے ہیں؟ مطلب درمیان میں 100 میٹر کا فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں جی، دوسرا ستون آ جاتا ہے اس پر پھر پیپسی کولا، پھر اس کے بعد پھر پیپسی، پھر اس کے بعد پھر، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے ایک ساتھی ہیں، وہ اصل میں ان چیزوں کے ساتھ ذرا متعلق ہیں اپنے پوسٹ کے لحاظ سے، تو وہ بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن ان سے پوچھا, یہ جو ایڈورٹائزمنٹ والے ہیں, کہ آپ لوگ خامخواہ اتنا تکلف کیوں کرتے, بس یہ چند کافی ہوتے ہیں, لوگ تو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے کہا یہ آپ کی بات صحیح ہے, علم کے لحاظ سے تو یہ کافی ہے, لیکن ہمارا تجربہ ہے کہ اگر ہم یہ کام نہ کریں نا تو ہمارا سیل 10% پہ آ جاتا ہے. کہتے تجربہ ہے, ہمیں معلوم ہے, اگر ہم نہ کریں تو سیل ہمارا 10% پہ آ جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ لوگ غلط مقاصد کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں, بار بار ایک چیز سامنے لانا, بار بار ایک چیز سامنے لانا, بار بار ایک چیز سامنے لانا. تو یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں, ذکر میں بھی علاجی ذکر جو ہوتا ہے جس میں ضرب و جہر بھی ہوتا ہے, تو یہ ضرب و جہر جو ہے یہ اصل میں اس چیز کو ایکچویٹ کرنے کے لیے ہے, تاکہ ہم جاگے رہیں اور سمجھتے رہیں اور پورے زور کے ساتھ یہ بات ہمارے سامنے آ جائے. تو یہ تجربہ ہے کہ پھر ہو جاتے ہیں واشا, مطلب اس کے اثرات پھر ہمارے اوپر مرتب ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک لوہا سخت ہے, آپ اس کو موڑنا چاہے تو نہیں موڑ سکتے, آپ اس کو گرم کر لیں جس سے نرم ہو جائے گا, پھر آپ موڑنا چاہے تو آسانی سے موڑ دیں گے, حالانکہ وہی لوہا ہے, اور پھر اگر سخت ہو جائے پھر ویسے ہی ہو جائے گا. تو اسی طریقے سے جو ہمارا دل ہے, اگر یہ سخت ہو جاتا ہے تو اس پر اثر نہیں کرتا نصیحت, نصیحت اس پر اثر نہیں کرتا, لیکن اگر اس کو ذکر کے ذریعے سے گرم کیا جائے, باقاعدہ گرمی محسوس ہوتی ہے, جس کو تجربہ ہو چکا ہوگا وہ خود جانتے ہوگا. میں نے اپنے شیخ سے ایک دن کہا, میں نے کہا کہ مجھے یہاں گرمی سی محسوس ہوتی ہے, پھر میں ذکر کا اثر آئے. تو ذکر سے گرمی باقاعدہ محسوس ہوتی ہے, پھر اس ذکر سے نرمی آ جاتی ہے, اور نرمی کا اثر رقت ہے, رونا آتا ہے, دل نرم ہو جاتا ہے. سخت دل جو ہوتا ہے وہ کیا روتا ہے؟ وہ نہیں روتا, جو نرم دل ہوتا ہے بات بات پہ روتا ہے, رقت رقیق القلب اس کو کہتے. تو جس وقت انسان رقیق القلب ہو جاتا ہے تو اثر جلدی لیتا ہے, تو ذکر کا اثر بھی پھر جلدی لیتا ہے, اللہ پاک یاد ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں. ہاں جی, تو یہ فائلات ہیں مختلف, ایک فائلہ یہ ہے. دوسرا فائلہ مراقبہ ہے, جیسے حضرت نے فرمایا آنکھیں بند کر کے. آنکھیں کیوں بند کرتے ہیں؟ اس لیے کہ باقی دنیا سے آپ کٹ جائیں, یکسوئی ہو جائیں, پھر آپ یہ سوچیں, اور یہ فیکٹ ہے, مطلب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی انہونی بات آپ سے کروا رہے ہیں, ہم سب کو علماً یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, کون ہے جو اسے انکار کر سکتا ہے جو مسلمان ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. اب یہ چیز ہمارے دل میں ایسا راسخ ہو جائے کہ پھر یہ ہم بھول نہ جائیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ دروازہ بند تو نہیں ہے وہ اللہ دروازہ؟ اچھا, تو وہ مطلب یہ کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے, اور پھر ایسا ہمیں یہ محسوس ہو جائے کہ پھر کبھی بھی ہمیں بھول نہ جائے. تو یہاں پر یہ فرمایا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. دوسری بات, اللہ ہمارے پاس ہے, تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ کام کر لیں تو پھر کیا ہوگا, ماشاءاللہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم گناہ نہیں کر سکیں گے, اللہ ہمارے پاس ہے تو پھر اللہ جل شانہ سے ہم سب کچھ مانگ سکیں گے. مطلب کسی مطلب دور جانے کی ضرورت نہیں, اللہ جل شانہ سے مانگنے میں کوئی تکلف نہیں ہے, کوئی پابندی نہیں لگائی, کس وقت مجھ سے مانگ سکتے ہو کس وقت مانگ نہیں سکتے ہو, کوئی پابندی نہیں لگائی, کوئی خاص حیثیت نہیں مقرر کیا کہ اس طریقے سے مانگ سکتے ہو اس طریقے سے نہیں مانگ سکتے. اور یہ ہے کہ آپ ہر وقت مانگ سکتے ہیں، ہر جگہ مانگ سکتے ہیں، ہر طرح مانگ سکتے ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ تو اللہ ہمارے پاس ہے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سن رہے ہیں، ہماری ہر حالت کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز ہماری پکی ہو جائے۔ یہ سب مراقبات ہے۔ اللہ سمیع، اللہ بصیر، اور اس طرح اللہ تعالیٰ جو ہے نا مطلب ہمارے مسائل کو حل فرما رہے ہیں۔ یہ ایک حدیث شریف کے مطابق ہے، اور وہ حدیث شریف یہ ہے کہ انا عند ظن عبد بی، میں بندے کے گمان کے ساتھ جو میرے ساتھ وہ رکھتا ہے، بس اگر کوئی شخص اللہ پاک کے ساتھ یہ گمان کر رہا ہو کہ اللہ مجھے محبت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا اللہ پاک مہربان ہے، اس کے ساتھ مہربانی کیسے رکو گا؟ تو یہ سب باتیں ہمیں سکھائی جا رہی ہے۔ ابتدا میں بتکلف ہوگا، پھر بعد میں بے تکلف ہو جائے گا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مبتدی کے لیے مراقبہ یہ بتکلف ہوتا ہے، انسان اپنے آنکھیں بند کرنا اور تنہائی میں بیٹھنا اور پھر مرتکوز کرنا اپنے خیال اور تمام، یہ سب بتکلف ہیں۔ لیکن جس وقت مشق ہو جائے اور راسخ ہو جائے یہ چیزیں، پھر اس وقت خود بخود یہ ساری چیزیں ہوں گی بے تکلف۔ اس کے لیے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ اگر کوئی گاڑی کے ساتھ لٹکا ہوا ہو نا، اگر وہ صحیح مطلب کامل ہو، تو وہ مراقبہ کر سکتے ہیں، وہ لٹکے ہوئے حالت میں، اور مبتدی اس کو ذرا بھر بھی کٹک آ جائے نا تو اس کا سارا کچھ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یہی مبتدی اس سے سٹارٹ کرے گا تو ادھر پہنچے گا نا، اگر اس کے انتظار میں سٹارٹ ہی نہیں کرے گا تو پھر کب پہنچے گا؟ ہوتا یہ ہے، غلطی ادھر ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ جب مبتدی ہوتے ہیں تو منتہیوں کے حالات پڑے ہوتے ہیں، اب ان کے حالات یا سنے ہوتے ہیں یا پڑے ہوتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں وہ تو نہیں ہو رہا، وہ جو کہتے وہ تو نہیں ہو رہا۔ تو دو غلط فہمیاں پھر ہو سکتی ہے اس سے، اور دونوں خطرناک ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہو سکتی ہے کہ ویسے لوگ کہہ رہے ہیں، ایسا ہوتا نہیں، یہ بدگمانی ہو گئی اور بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ کن پر بدگمانی ہے؟ کاملین پر بدگمانی ہے، ایسے کہہ رہے ہیں، ہاں جی۔ اور اگر یہ بدگمانی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، مایوس ہوگی، یہ بھی غلط بات ہے، مایوسی بھی راستہ مارتی۔ اب دیکھیں اس وقت کامل شیخ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر انسان یہ کتابیں پڑھ پڑھ کر خود شروع کر لیں تو یہ چیزیں سامنے، اور اس کی وجہ سے انسان اپنا راستہ مار سکتا ہے۔ لیکن جب کامل شیخ ہوتا ہے تو اس کو ہر حالت کے مطابق کہتے ہیں کہ اب یہ ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے، اب یہ ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ اب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ہم بھی ذرا بعض دفعہ لوگ جو ہمارے آتے ہیں، جو خصوص خواتین، چونکہ ان کے ساتھ تو ہماری ملاقات بھی نہیں ہوتی، صرف ٹیلی فون پر ہی بات ہوتی، تو ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ اس طرح مراقبہ کرو، آنکھیں بند کرو، مطلب یہ تصور کرو کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو ابتدا میں تو نہیں ہوتا اس طرح، تو ہفتہ 10 دن کے بعد وہ کہہ دیتے کہ نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اتنا جلدی نہیں ہوتا، یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے، یہ ہوتے ہوتے ہوتا ہے، مطلب پہلے نہیں ہوتا پھر ہوتا ہے، اور کب ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، جب ہوتا ہے تو پھر سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں یا سمجھانے کے لیے کہ جس کا ہو رہا ہوتا ہے نا تو ساری دنیا چیخ چیخ کر کہے کہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، تو کیا مانے گا؟ ہو رہا ہے اس کے سامنے، تو کیسے وہ کسی کی بات سنے گا؟ بس ٹھیک ہے جی، آپ کا نہیں ہوتا۔ اور جس کا نہیں ہو رہا ہوتا نا، سب لوگ کہہ رہے ہو کہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ اتنی کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم تو دیکھ رہے کہ نہیں ہوتا، حالانکہ وقت سے پہلے کی سوچ رہے ہیں۔ بس اتنی غلطی ہے کہ ذرا وقت سے پہلے کا سوچ رہے ہیں، بھئی دیکھو ایک آدمی بچہ ہے, وہ 5 کلو چیز نہیں اٹھا سکتا. اب کوئی آدمی بڑے عمر کا جو 1 من بوری اٹھا سکتا ہے, کہتے جی 1 من بوری بھی لوگ اٹھا سکتے ہیں, تو بچہ وہ کیا کہے گا؟ کہے گا نہیں ہو سکتا. ہاں لیکن جس وقت بڑا ہو جائے گا تو 1 من بوری بھی اٹھا لے گا. تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں بدلا کرتی ہیں. اب یہی چیز مشائخ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو وقت پہ سمجھائے کہ ابھی یہ ہو سکتا ہے, ابھی یہ ہو سکتا ہے, ابھی یہ ہو سکتا ہے. تو جو چیز ممکن ہوتا ہے وہ اس کو سمجھا دیتے ہیں, نتیجتاً ہوتے 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 کام بن جاتا ہے اور آگے انسان چل پڑتا ہے. تو حضرت نے فرمایا مسترشد, جو معاصی ہو جاتے ہیں وہ بھی اس کا نتیجہ ہے کہ ایمان میں وہ پختگی نہیں جو کہ ایک مسلمان کو حاصل ہونے چاہیے. حضرت نے فرمایا یہ صحیح ہے, اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کی عیانی یقین کی کمی ہے. عیانی یقین یعنی عین الیقین جس میں کہتے ہیں, یعنی علمی یقین ہے, علم الیقین ہے, علمی یقین ہے لیکن عیانی یقین نہیں ہے, نظر نہیں آ رہا, سمجھ میں آ گئی بات. تو اس وجہ سے آدمی محسوس کرتا ہے کہ جب یہ صورت حال ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر اس پہ نتیجے مرتب نہیں ہوتے. اور جس وقت عینی یقین ہو جائے تو پھر بڑا مشکل ہے, بہت مشکل ہے کہ اسے ہو جائے, کیونکہ وہ آدمی جانتا ہے کہ بھائی میں نے یہ کام کیا اور یہ ہوا. حضرت شیخ مسترشد, مختلف اشخاص کے دنیائی طور پر کامیابی دیکھ کر اس طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے. حضرت نے فرمایا جہاں ان کی ظاہر زندگی پر رشک آنے لگے ان کی باطنی حالت پر غور کیجئے تو پھر رشک نہیں آئے گا. ظاہر تو ظاہر ہے. تو اب دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, مونگ پلی ہے مثلا, اس کا چھلکا مٹیالا ہے, بہت خراب ہے, لیکن آپ اس کو کول لے اس کی گری بڑی زبردست ہو. دوسری صورت میں چھلکا بڑا ہی چمکدار ہو, یہ ہو, آپ کول لے تو اندر سے گری کالی نکلا ہے اور کھانے کے قابل نہ ہو, تلخ ہو چکی, تو آپ کون سی مونگ پلی لیں گے؟ ظاہر آپ وہی لیں گے جو اندر ٹھیک ہو. اس کی وجہ ہے کہ آپ کا اندر آپ کے ساتھ جائے گا. قبر میں کون سی چیز جائے گی ساتھ؟ آپ کو جو اندر کی چیز ہے وہ آپ کے ساتھ جائے گی, وہ جو آپ کے باہر چیز ہے وہ ادھر ادھر جائے گی, وہ یہاں رہ جائے گی. کتنی دیر رہے گی؟ مرنے کے بعد انسان کا جسم کہاں کتنا دیر رہتا ہے؟ بس چند دنوں کی بات ہوتی ہے, اور وہ بھی آپ کے کام کی تھوڑی ہوتی ہے, وہ تو صرف ایک پروسیس اور شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کے اعمال ہے, آپ کی جو باطنی کیفیت ہے, وہ آپ کے ساتھ جا رہی ہے. تو جو لوگ ظاہراً اس وقت اچھے ہیں تو ان پہ رشک اس لیے آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنا ہمارے اسکریننگ بتائی ہے, جو رزلٹ ہے وہ یہ ہے کلا بل تحبون العاجلتا و تذرون الاخرہ, ہرگز نہیں بلکہ تم جو فوری چیز ہے اس کو لیتے ہو اور جو بعد میں آنے والی چیز اس کو چھوڑ دے ہو. اب آخر بعد میں آنے والی چیز ہے اور یہ دنیا جو ہے نا فوری چیز ہے, تو دنیا کو دیکھ کر انسان کا جی للچاتا ہے کہ اوہ یہ اس کے ساتھ تو یہ, اس کے ساتھ تو یہ, اس کے ساتھ تو یہ. میں آپ کو اپنا چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں, کوئی اتنا زیادہ دلچسپ واقعہ نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. اسکول میں تھے نا ہم, اسکول میں تو ہمارا اسکول جو تھا اس کے ساتھ راستہ جاتا تھا, پوری ڈیریاں آتی ریت کی, مطلب ظاہر وہاں پر بچے کھیلنے کے لیے آتے تھے. ہاں جی, تو ہم کھڑکی سے جب دیکھتے بچے کھیل رہے ہوتے تو ہمارے جو بڑے اچھا تھا کہ دیکھو نہیں آزاد ہے, پھر رہے ہیں, مطلب دیکھے نا ہم بن رہے یہاں پر محفوظ ہیں, نکل بھی نہیں, نکلنے کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے اور یہ آزاد ہے, پھر رہے ہیں آپس میں کھیل رہے ہیں. لیکن بعد میں نتیجہ کیا آیا؟ وہ اب ہمارے اوپر پریش کر رہے تھے. جب اس کا نتیجہ نکل آیا, مطلب ایک ذرا ہم مطلب آگے چلے گئے, تو وہ پھر رشک ہمارے اوپر کر رہے تھے کہ دیکھو نہیں کیا. ان کو سمجھ بھی آ گئی, ہاں لیکن وقت گزر گیا تھا, سمجھ آ گئی لیکن وقت گزر گیا تھا. پھر اسی طریقے سے سب کو موت کے بعد سمجھ آ جائے گی, موت کے بعد ہر ایک کو سمجھ آ جائے گی کہ مسئلہ کیا ہے, لیکن اس وقت عمل کرنے کا وقت گزر چکا ہوگا. صرف نتیجہ کی بات سامنے آ رہی ہوگی. تو یہ ہمارے اندر جو عیب ہے کلّا بل تحبون العاجلتا وتذرون الآخرہ، یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری ظاہر کی آنکھ کام کر رہی ہے، باطن کی آنکھ کام نہیں کر رہی ہے. ظاہر کی آنکھ کام کر رہی ہے، باطن کی آنکھ کام نہیں کر رہی. باطن کے کام جو ہوتا ہے وہ بصیرت کہلاتا ہے، اور ظاہر کی آنکھ جو ہوتا ہے اس کو بصارت کہتے ہیں. تو بصارت میں حاصل ہے، بصیرت حاصل نہیں ہے. جتنی جتنی انسان کو بصیرت حاصل ہوتی جاتی ہے وہ اندر کی چیز کو جاننے لگتا ہے، پھر وہ ان ظاہری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے. ان ظاہری چیزوں کی وہ پرواہ نہیں کرتے. شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ وقت اس کا مرید تھا، بادشاہ وقت جو تھا اس کا مرید تھا، لیکن فاقے کر رہے تھے، فاقوں پہ فاقے ہو رہے تھے. اب مجھے بتایا کہ انہوں نے اپنا فاقہ چھپایا کیسے ہوگا. کمال کی بات ہے نا کہ بادشاہ وقت جس کا مرید ہو اور وہ فاقے کرو تو اس نے فاقے چھپائے کیسے ہوں گے. تو یہ کمال کی بات ہے، کیونکہ ان کو اس درجہ کا یقین تھا کہ بس یہ تو تھوڑی دیر کی بات ہے، بس ختم ہو جائے گا، گزر جائے گا، اصل زندگی تو بعد میں شروع ہونے والی. لہٰذا وہ سوال کرنا تو دور کی بات ہے، یہ بھی نہیں. ایک اور بزرگ تھے، فاقے سے تھے، ان کا ایک شاگرد آیا ملنے کے لیے. اس شاگرد نے چہرے سے اندازہ لگایا کہ استاد جی دو فاقے سے. وہ فوراً باہر چلے گئے اور اپنے گھر سے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو تھیں ایک خوان بنا کر لیا ہے، حضرت کے سامنے رکھ دیا. میں نے پوچھا کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت کچھ کھانے کی چیزیں لائے ہوں. بیٹا بات تو صحیح ہے آپ کی، مجھے اس کی ضرورت بھی ہے لیکن میرے لیے حرام ہے. انہوں نے کہا حضرت کیسے، میرا رزق تو حلال ہے الحمدللہ، اس میں کوئی بات تو ایسی نہیں ہے. نہیں نہیں، آپ کے ذکر رزق پر میں نے اعتراض نہیں کیا، اصل میں جب آپ جا رہے تھے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ میرے لیے کچھ لا رہے ہیں، تو یہ اشراف نفس ہو گیا. اور اشراف نفس سوال کرتے، سوال کی طرح حرام ہے. تو میرے لیے حرام ہے، آپ کے لیے حلال. علمی بات تھی لیکن تقوی کی بات تھی. وہ شاگرد بھی بڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کوئی حجت بازی نہیں کی. حضرت میں آپ کو حرام کے لاؤں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کے لیے حرام ہے تو میں لے جاتا ہوں واپس. تو باہر چلے گئے اور 5 منٹ کے بعد فوراً باہر آ گئے. حضرت اب تو آپ کو خیال نہیں تھا نا؟ نہیں کہا. نہیں، انہوں نے کہا حضرت رہے. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ لے لیا اور پھر ماشاء اللہ تناول فرما دیا. اب یہ کمال کی بات ہے. اب ایک طرف استاذ کی استاذ کا تقویٰ، اور پھر اللہ پاک نے کھلایا بھی ماشاء اللہ، اور بغیر کسی اشراف نفس کے کھلایا. اور دوسری طرف شاگرد کی مزار ماشاء اللہ جناب، ہوشیاری اور استاذ کے ساتھ محبت مسترشد. پھر طبیعت اس طرف لگاتا ہوں کہ سب سے زیادہ کامیاب زندگی وہ ہے جو آپ سے اسم کی پیروی میں گزر جائے اور آخرت کے لیے بڑا سامان مہیا کرے. حدرش درست ہے، ٹھیک ہے، صحیح بات صحیح ہے. مسترشد اس تخیل کے استدار رکھنے اور برتری محسوس کرنے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے؟ حدرش مراقبہ آخرت، مراقبہ آخرت. یہ اب ذرا تھوڑا سا ایک بات علمی آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہمارے نقشبندی حضرات یہ کہتے ہیں شاید چشتی حضرات مراقبے نہیں کرتے. ابھی مراقبے نہیں تو کیا ہے؟ یہ مراقبے نہیں ہے، عملی مراقبے. ہاں جی، تو یہ جو ہے نا، مطلب اس میں فرمایا کہ مراقبہ آخرت، مراقب آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیت اتری ہے، گاٹے میں وہ ہے جو قیامت کے دن گاٹے میں ہوں گے، یعنی خسارے میں ہوں گے وہ جو قیامت میں خسارے میں ہوں گے. اصل خسارہ تو وہ ہے اور ایک اور حدیث شریف جو اس کے ساتھ بہت مطلب میچ کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مفلس کون ہے، صحابہ کرام سے پوچھا مفلس کون ہے، صحابہ کرام نے وہی جواب دیا جو عام جواب ہوتا ہے، مفلس وہ ہے جن کو جس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ نہ ہو، مال نہ ہو، اور میں ہاں مفلس، اصل مفلس وہ ہے جو پہاڑ جتنے نیکی لے کے آئیں گے لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دیو، کسی کا حق مارا ہو، کسی کو اور کے ساتھ نقصان کیا ہوگا اس کا، وہ سب لوگ حق وصول کرنے کے لیے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا حق ان کو دلوانے کے لیے ان کی نیکیوں میں سے اٹھا اٹھا کر ان کو دیں گے، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حالانکہ فرمایا پہاڑ جتنے نیکی لے آئے ہوں گے، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اٹھا اٹھا کر ان کو دیں گے، اور وہ لایا تو ہوگا پہاڑ جتنے نیکیاں لیکن دوسرے لوگوں کے گناہوں کے پاداش میں جہنم چلا جائے گا، فرمایا اصل مفلس وہ ہے۔ تو اب دیکھیے فرمایا گاٹے میں وہ ہے جو قیامت کے دن گاٹے میں ہوں گے۔ ہاں جی، یہاں گاٹا جو ہے بظاہر ضرور بعض دفعہ گاٹا نظر آتا ہے لیکن وہ گاٹا نہیں ہوتا، وہ تو فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے اوپر کوئی ظلم کر لیں، ٹھیک ہے ایک نظام دنیا کا ہوگا ظلم کا مداوع کرنے کے لیے، شریعت میں بھی ہے، ملکی قوانین میں بھی ہوگا، وہ اپنی طرف سے ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جس نے ظلم کیا وہ اصل میں اپنے آپ کے اوپر ظلم کیا، کیونکہ اس سے اس کو بدلہ دلوایا جائے، بدلہ ادھر دلوایا جائے، اس کے پاس نیکیوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا تو اس سے نیکیاں وصول کی جائیں گی، تو پھر کیا کرے گا وہ، اس کے پاس کیا رہ جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے مطلب یہ ہے کہ گاٹے میں وہ ہے جو قیامت کے دن گاٹے میں، اس کا استدار رکھا کیجیے اور سمجھیے کہ ظاہری زندگی فانی اور آنی، اور اصل زندگی غیر فانی زندگی آخرت کی ہے، اصل میں باقی آخرت کی زندگی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، تھوڑا سا سوچیں، یہاں ہم مکان بناتے ہیں تقریباً کتنے دیر میں مکان بن جاتا ہے ہمارے جیسے لوگوں کا مکان، آئی 6 مہینے سال لگ جاتا ہے درمیان میں، آگے پیچھے ہوتے رہتے، اور کتنا عرصہ استعمال میں رہتا ہے، اول تو ہماری زندگی کی حد تک ہی اگر نہ خراب ہو، زیادہ سے زیادہ ہماری زندگی کی حد تک ہی، بعد میں بھی رہے گا تو کتنا رہے گا، لیکن اگر آپ نے چاشت کی نماز پڑھی تو آپ کے لیے مکان بنے گا آخرت میں، بہت بڑا مکان، اس کے بڑے صفات ہوں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا، وہ پھر ختم نہیں ہوگا۔ آپ نے ابھی سبحان اللہ کہہ دیا، آپ کے لیے درخت لگ گیا وہاں پر، جنت میں لگ گیا، وہ درخت اب ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، ہاں جی آپ کے لیے درخت لگ گیا، اب یہ ہمیشہ کی چیزیں ہیں۔ اب مجھے بتاؤ یہ دولت اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا سب کے اندر کیپیبلٹی ہے یا نہیں ہے، کون ہے جو اس سے محروم ہے؟ ایک دفعہ میں جا رہا تھا راستے میں، میں نے کہا حافظ قرآن بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، دیکھو چلتے چلتے قرآن پڑھتے ہیں تو ماشاءاللہ نیکیاں حاصل کرتے جائیں گے، تو ایک دم دل میں آواز آئے گی کہ ذکر تو تم بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے قرآن کا حافظ نہیں ہو لیکن ذکر تو تم بھی کر سکتے ہو نا، اس کی پابندی تو آپ کے اوپر کسی نے نہیں لگائی، ذکر کر لیا کرو۔ یہی بات ہوتی ہے، کام کی چیزیں بہت ہیں لیکن انسان خیال میں تو رکھے نا، ہمارے بہت ساری زندگی یوں ہی ضائع ہو جاتی ہے، یوں ہی، حالانکہ اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پوری طاقت ہمیں دی گئی ہے۔ بھائی اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو امریکہ والے آ کر آپ کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیں گے کہ نہ کرو، ممکن ہے آپ پولیس والے آئے گا آپ کا، بھائی ذکر کیوں کر رہے ہو، ہاں جی کوئی دشمن آ جائے آپ کے ذکر سے روکے، کیا خیال ہے؟ کوئی ہے اس انتظام ہے؟ نہیں ہے، ہر ایک ذکر کر سکتا ہے. اگر کوئی آپ کو گرفتار بھی کر لے تو جیل کے اندر ذکر کیا جا سکتا ہے، ذکر پر کوئی پابندی نہیں لگا سکتا. ہاں جی، تو جب یہ صورت حال ہے تو پھر ہم کیوں نہیں کرتے؟ اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. ہاں البتہ عادت بنانی چاہیے، جس کی عادت بنی ہوگی وہ کر سکے گا، جس کی عادت نہیں بنی ہوگی وہ نہیں کر سکے گا. ہمارے پاس خانقاہ میں جو لوگ آتے تو میں ان کو کھل کے کہتا ہوں، صاف بات کرتا ہوں تاکہ وہ پھر محسوس نہ کرے. ان کہتے ہیں بھائی خانقاہ میں اگر آپ وقت لگانے کے لیے آئے تو ہم آپ کو یہاں پر ایک چیز دیں گے، اس چیز کو لینے کے لیے آپ کو ہماری بات ماننی ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ آپ کو ہم کافی سارا ذکر دیں گے، آپ کو زیادہ لگے گا، لیکن آپ کو کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے ذریعے سے ماشاءاللہ آپ کو وہ صلاحیت حاصل ہو جائے گی کہ آپ چلتے پھرتے بھی ذکر کر سکیں گے، آپ کی عادت بن جائے گی. یہی عادت ڈالنے کے لیے تو خانقاہ ہے. ویسے اگر آپ گھر میں سیکھ سکتے تو سیکھیں نا، لیکن گھر میں نہیں سیکھا جاتا. تو اس کے لیے پھر ہر چیز کے لیے اپنی جگہ ہوتی ہے. مثال کے طور پر دیکھو، اگر کوئی گھر میں پڑھ سکتا ہے تو مدرسے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن کیا گھر میں پڑھ سکتا ہے؟ گھر میں نہیں پڑھ سکتا، تو پھر مدرسے لے جانا ہوتا ہے بچوں کو. تو اسی طریقے سے خانقاہ میں ذکر سیکھا جاتا ہے. ہمارے حاجی عبد المنان صاحب وہ ہمارے تھے، دیکھیے تبلیغی ساتھی، ظاہر خود بھی تبلیغ ہے، تو تبلیغ والے مجاہدہ بہت کرتے ہیں لیکن ذکر میں کافی کمزور ہیں، ذکر کی طرف ان کی توجہ اتنی نہیں ہوتی. تو وہ یہ ہے کہ ان کو بتاتے تھے وہ، بھائی ذکر سیکھو، یہ کام آئے گا، ورنہ تم ذکر کرنا چاہو گے نہیں کر سکو گے. پھر کہتے میں ان کو یہ کہتا تھا، وہ حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ. پھر ان پہ ایک، پتہ نہیں آپ لوگ کو علم ہو گیا نہیں، لیکن وقت ایسا آیا تھا کہ سعودی عرب میں پابندی لگ گئی جماعت پر، اور جماعت کے سرکردہ لوگوں کو قید کر دیا گیا تھا، مطلب مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، جدہ میں، جن میں وہ ہمارے حاجی عبد المنان صاحب کے جاننے والے بھی تھے، وہی وہ لوگ وہ بھی تھے. جب قید سے آزاد ہو گئے، کیوں غلط فہمی تھی، آزاد ہو گئے، جب آزاد ہو گئے واپس آئے تو ان نے کہتے، جب میرے ساتھ مل رہے تھے گلے لگ رہے تھے تو کہتے ہیں حضرت آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہمارے پاس وقت ہی وقت تھا لیکن نہیں کر سکتے تھے ذکر، وقت ہی وقت تھا لیکن نہیں کر سکتے تھے، عادت نہیں تھی. مثال کے طور پر ذکر شروع کر لیا، پھر کوئی خیال آ گیا، خیال میں مصروف ہو گئے، ذکر رہ گیا، یا کسی کے ساتھ بات شروع کی، ذکر رہ گیا، پتہ چلو دو گھنٹے گزر گئے ذکر ہی نہیں کیا. جیسے سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس طریقے سے مطلب ان کے ساتھ بھی ہو رہا تھا. کہتے ہمیں آپ کی بات کی سچائی کا پتہ ادھر چلا گیا. تو اگر کوئی ذکر سیکھ لے نا اور عادت ہو جائے تو وقت بہت ہے، انسان کر سکتا ہے. ایک تبلیغی جماعت کے ہمارے ساتھ ایک صاحب نے چلہ لگایا تھا، چلہ سے گلگت کے ساتھ ہی، تو گلگت جانے سے پہلے ہمارے پاس آ گئے، خانقاہ میں آ گئے ایک سروازے لگانے کے لیے. تو ان کو میں نے یہ باتیں بتائیں، میں نے کہا بھائی ہم آپ کو ذکر سکھائیں گے. سروازہ میں ہم نے ان سے خوب ذکر کرایا. جب سروازہ ختم ہو گیا اور چلے گئے، گلگت پہنچ گئے، تو وہاں سے مجھے ٹیلی فون کیا چند دن کے بعد، شاہ صاحب میرا ذکر اسی طرح چل رہا ہے. حالانکہ وہ خانقاہ کے لیے تھا، کہ شاہ صاحب میرا ذکر اسی طرح چل رہا ہے. میں نے کہا ماشاء اللہ مبارک ہو. ہاں جی، تو مقصد یہ ہے کہ یہ چیز ہے، مطلب یہ ہے کہ خانقاہوں میں یہ چیز ملا کرتی ہے، اسی وجہ سے لوگ خانقاہوں میں آتے ہیں، اگر کسی کو سمجھ ہوتی ہے. خیر، مکتوب نمبر 128 بٹا 52، مسترشد، مرشد و مولا، السلام علیکم عزیز شیخ، عزیز مخلص فی اللہ وفقم اللہ تعالیٰ، وعلیکم السلام. مسترشد میرے لیے بہبودی ادارے ہیں کہ دعا فرمائیں، امید ہے کہ جناب بخیر ہوں گے. حضرت شی الحمدللہ خیریت ہے اور آپ کے حق میں دعائے خیر ہے۔ مستش گو مذہبی روحانی اور رضا کی قدر ذہن میں سب سے بہتر ہے، لیکن علمی قدر کا بھی طبیعت میں ایک خاص اثر ہے۔ اگرچہ ذہن میں یہ چیز ہے کہ علم کا حصول بڑا کمال نہیں، اصل چیز ایمان و عمل صالح ہے۔ ہم علم کے حصول کا جذبہ پاتا ہوں اور حصول کی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اب حضرت فرماتے ہیں جی ہاں، علم سے اگر مقصود علم دین ہے تو ظاہر ہے، اور اگر علم معیشت ہے تو وہ بھی رزق حلال حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، اور دوسرے مباح علوم کو بھی فی الجملہ کمال میں دخل ہے، اس لیے ان کا اصول بھی ممنوع نہیں۔ اصل میں علم ایک نعمت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا جی کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہوتے ہیں؟ کون سا آئے تھے؟ ہاں قل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہہ دو کہ کیا اہل علم بغیر علم برابر ہو سکتے ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، علم بذات خود بڑا کمال ہے، لیکن اس کمال کے ساتھ چونکہ ذریعہ عمل کا، تو عمل کرنا ہوتا ہے اس پر۔ مسترشد کچھ عرصے سے علمی و تبلیغ کام کرنے کے بعد طبیعت پر یہ اثر غالب ہے کہ پہلے اپنی اسلام مکمل ہو، پھر ان کاموں میں شرکت کی جائے۔ حضرت نے فرمایا یہ جذبہ بالکل صحیح ہے، یہ جذبہ بالکل صحیح ہے۔ اگر ہمارے ہاتھ گندے ہو تو ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے، اگر ہمارے ہاتھ گندے ہو تو ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے۔ یہ اصل میں واقعتاً اصول اصول ہوتے ہیں، ان کو جب یاد رکھا جاتا ہے تو انسان بہت ساری چیزوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مثلاً دو دو چار ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نا دو دو چار ہوتے ہیں، اب آپ چاہے دنیا ادھر سے ادھر کر لیں تو دو دو تو چار ہی ہوتے ہیں، تو اس لحاظ سے آدمی کو پتہ چلتا ہے، زہر کوئی کھاتا ہے مر جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے۔ ہاں آنکھیں بند کر کے چلا تو گر سکتا ہے، یہ سب اصول ہیں اور جانتے ہیں تو ہم اس کا خیال بھی رکھتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ جو فرجہ سے مثال دی، اگر ہمارے ہاتھ گندے ہو تو ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے، یہ بھی بالکل ہمارا مشاہدہ ہے۔ میں گند تو ہاتھوں سے جس کو ٹچ کروں گا اس کو بھی ناپاک کروں گا۔ اگر پیشاب کے ساتھ کوئی بول بڑے بول کو پاک کرنا چاہے تو پاک ہو جائے گا، ریمو تو ہو جائے گا، پاک تو نہیں ہوگا۔ یہ مطلب ظاہر فیکٹس ہیں، ان فیکٹس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا اس کے سمجھانے کے لیے بڑے لوگوں کے واقعات بتاتا ہوں، چونکہ مرض آج کل بہت عام ہے، لہٰذا پر ضرورت ہے کلام کرنے کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جانتے ہوں کون تھے؟ یہ مجدد اول ہیں، یعنی اسلام کے اندر مجدد اول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ کیا کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کے تجدیدی کارناموں نے ان کو کافی مطلب جانب متعارف کیا۔ بہت تقویٰ تھا ماشاء اللہ، بادشاہ ہو کر خلیفہ ہو کر۔ تو ایک بدو تھے مجلس میں جا رہے ہو، تو انہوں نے ایک زبردست نصیحت کی حضرت کو، اور حضرت بڑے متاثر ہوئے۔ اس بدو نے کہا کہ عمر آپ کا کیا حال ہوگا کہ آپ کے ذریعے سے لاکھوں لوگ جنت میں چلے جائیں اور تم خود جہنم چلے جاؤ، آپ کے ہاتھ سے لاکھوں لوگ جنت چلے جائیں اور تم خود جہنم چلے جاؤ۔ مسئلہ یہ، اب دیکھیں میں کسی کو کہتا ہوں جھوٹ بولتا ہوں اور اس کو کوئی نیکی پہلاتا ہوں، تو بھائی نیکی پہ اگر وہ آ گیا تو اس کو تو فائدہ ہو گیا نا، لیکن میرے جھوٹ کا نقصان مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس نعوذ باللہ من ذالک، یہ مثالیں میں دیتا ہوں، جھوٹ یا حدیث گڑھ کر میں کسی کو نیکی کی طرف رہا، آپ کو مثلا فضیلت کی کوئی حدیث گڑھ لوں، اب اس کو فائدہ ہو جائے اور وہ دین پر آ جائے، لیکن میرا کیا حال ہوگا؟ یہ ساری باتیں سمجھ کے، تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے، کہ دوسروں پر محنت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے زیادہ اپنی اصلاح ضروری ہے۔ میں آپ کو اس کی ایک اور فزیکل مثال دیتا ہوں۔ جو لوگ ہوائی جہاز میں سفر کر چکے ہیں ان کو یہ پتہ ہوگا کہ جس وقت ہوائی جہاز کے سفر کا آغاز ہوتا ہے تو کچھ ہدایات دی جاتی ہیں۔ ان ہدایات میں ایک ہدایت یہ ہوتی ہے کہ اگر اچانک پریشر ڈراپ ہو جائے تو آپ کے سامنے وہ کیا ہوتا ہے، گر پڑے گا، ہاں ماسک گر پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی انفینٹ ہے تو پہلے اپنے آپ کو ماسک لگاؤ، پھر اس کو لگاؤ۔ پہلے اپنے آپ کو ماسک لگاؤ، پھر اس کو لگاؤ۔ اب اس پہ غور کرے، اگرچہ وہ تشریح اس کی نہیں کرتے ہیں، لیکن اس میں مدر حکمت کیا ہے؟ اگر آپ اس کو لگا رہے ہیں اور اس نے بھی آپ بے ہوش ہو جائیں تو وہ بھی گیا، تم بھی گئے۔ اگر اس دوران لگاتے لگاتے آپ بے ہوش ہو گئے تو وہ بھی گیا، تم بھی گئے۔ اور اگر اس سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو لگایا تو آپ تو ہوش میں رہیں گے، تو اگر وہ بے ہوش بھی تو اس کے لیے کچھ کوشش کر لیں گے نا، جو اس کے لیے محنت ہو سکتی ہے اس کے لیے کچھ کر لیں گے تو وہ بھی شاید بچ سکے، اور نہ بھی بچے تو ایک تو بچ گیا، اور دوسری صورت میں تو دونوں گئے۔ تو یہ ایک بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو اگر انسان اپنی اصلاح کی فکر نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا، دوسروں کو بھی خراب کرے گا، خود کو بھی خراب کرے گا۔ یہی والی میں گندے ہاتھوں سے ظاہر مطلب دوسری چیز تو بھی ناپاک ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے اپنی اصلاح اگر نہیں ہے تو جو میں چیز صحیح سمجھ رہا ہوں اپنے خیال میں، ممکن ہے وہ غلط ہو، صحیح نہیں ہو۔ اب مثلا میں آپ کو بات بتاؤں، ہے اصولی بات ہے نا، اصولی باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہ اصولی بات ہے کہ تبلیغ دین کے لیے ہے، تبلیغ کے لیے نہیں ہے۔ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، تبلیغ دین۔ تبلیغ کے لیے نہیں ہے، تبلیغ کس چیز کے لیے، دین کے، دین پر ہم لوگوں کو لا رہے ہیں، تبلیغ پر لانے کے لیے نہیں کام کر رہے ہیں، ہم دین پر لانے کے لیے تبلیغ کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اگر یہ چیز بریک ہو گیا اور تبلیغ کے لیے ہو گیا تو چل کہیں پھیلے گا، گری تک بات ہی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اب مثال دیتا ہوں، چل کا کیا مطلب کیا ہے؟ چلکا کا مطلب یہ ہے کہ جو ظاہری اعمال ہے آپ کے درست ہو جائیں گے، جن کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں بھی ساری درست نہیں ہوں گی، بس جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں وہی درست ہو جائیں گے۔ جو دین ہے لیکن لوگ ان کو دین نہیں سمجھتے وہ تو خراب رہیں گی نا۔ مثلا معاملات، معاشرت، ہاں جی، سارا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ اب کیسے؟ مثال کے طور پر میرا معاملات ٹھیک نہیں ہے لیکن میرا ظاہری صورت ٹھیک ہے، داڑھی بھی ہے، تسبیح بھی ہے، اور مطلب یہ نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ماتھے پہ سجدے کے نشان بھی ہے، لیکن میں لوگ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، راجا بازار میں بیٹھا ہوں اور میں لوگ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، سودا میں تمام چیزوں۔ اب اس کا اثر کیا جا رہا ہے؟ ایک پورے دینی نظام بدنام ہو رہا ہے، ایک پورے دینی نظام بدنام ہو رہا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں بہت نقصان دے رہا ہوں دین کو، اپنے خیال میں ٹھیک کر رہا ہوں لیکن نقصان دے رہا ہوں۔ تو آج کل یہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ چیزیں آج کل ہیں۔ اس وجہ سے حضرت نے جو فرمایا، یہ جذبہ بالکل صحیح ہے، اگر ہمارے ہاتھ گندے ہوں تو ان ہاتھوں سے ہم دوسروں کو پاک نہیں کر سکتے۔ مسترشد اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا جو مراقبہ آپ نے پچھلے حد میں تجویز فرمایا تھا، اس پر اسی روز سے عمل ہے۔ ماشاء اللہ، نے فرمایا مبارک ہو۔ بالکل آہستہ آہستہ چیزیں ماشاء اللہ آ رہی ہیں، ان کے پہلے خطوط کو دیکھ کر اس میں اور سوال آتے ہیں، آخری خطوط کو دیکھ کر تو اس میں اور سوال آتے ہیں۔ یہی تو چیز ہے۔ ایک عجیب بات کل میں ایک ساتھی کے ساتھ بات کر رہا تھا واٹس ایپ پر، وہ ذہن میں ہے، اس نے سوال ہی ایسے کیا تھا تو اس کے جواب کے طور پر بات آ گئی. وہ یہ بات آ گئی کہ پورے ہندوستان میں جو دین کثرت کے ساتھ داخل ہوا ہے وہ چشتی سلسلے کے ذریعے سے ہوا ہے. خواجہ محی الدین چشتی علمی رحمۃ اللہ علیہ کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے، بہت بڑا فگر ہے انڈیا کا، 90 لاکھ لوگ معمولی بات تو نہیں. اچھا، پھر جس وقت دین خطرے میں ہو گیا، یعنی اکبر کی بادشاہ کی وجہ سے، اس نے دین کے ساتھ اور بھی دینیاں مکس کر لی اور بہت ساری چیزوں کو ختم کر دیا، صحیح چیزوں کو اور صحیح لوگوں کو. اس وقت اللہ تعالیٰ نے نقشبندی سلسلے سے کام لیا. خواجہ حضرت خواجہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے اور ماشاء اللہ دین کو پھر دوبارہ کڑا کیا. یہ ماشاء اللہ سلسلہ چل رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجدد افسانی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں چشتی تھے، چونکہ ان کے والد صاحب چشتی تھے، حضرت احد سرندی رحمۃ اللہ، تو عبدالاحد، تو وہ جو ہے نا وہ سرند، وہ جو ہے نا وہ تھے چشتی تھے. بعد میں یہ خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو کر نقشبندی بن گئے. اللہ پاک نے کام ان سے پھر بہت لیا اور ماشاء اللہ پورے مسلمانوں کو اس کا فائدہ ہوا. پھر جو ہے وہ ان کے سلسلے میں مجددین آتے رہے، شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ آئے مجدد، سید مشید رحمۃ اللہ مجدد آ گئے. تو یہ دو مجدد تو تھے اور نقشبندی تھی، یہ نقشبندی سلسلے تھے. جو تیسرے مجدد اس کے بعد آئے حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ پہلے نقشبندی تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو ان کا ہاتھ حضرت ان کو دے دیا، وہ جو ہے نا وہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ جو چشتی تھے ان کے ہاتھ میں دے دیا. تو اس طریقے سے بھی ان کی چشتی سلسلے میں بھی تکمیل ہو گئی، تو دونوں سلسلے مکس ہو گئے. پہلے بھی مکس تھے مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا مقدمہ، اب دوبارہ مکس ہو گئے. تو یہ بات میرے ان کے ساتھ چل رہی تھی. تو پھر یہ بات درمیان میں آ گئی کہ شاید یہ دوبارہ چشتیت کو جو شامل کیا گیا غالباً اس کی وجہ یہ بنی کہ نقشبندی سلسلے میں ابتدا انعکاسی فیض سے ہوتا ہے، یعنی شیخ کی صحبت زیادہ دیر ہونی چاہیے، وہ شیخ کا رنگ پھر چڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے ذریعے سے جو ہے ماشاء اللہ جذب ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سنتوں پہ چلنے کے ذریعے سے کامیابی ہوتی. اب وقت آ گیا، بہت سارے لوگ ہو گئے، اور مطلب ظاہر ہے کہ سب تک مشائق کا پہنچنا، لوگوں کا مشائق تک پہنچنا مشکل ہو گیا، تو وہ جو انعکاسی فیض والی بات ہے وہ بہت مشکل ہو گئی. تو اللہ پاک نے اس طرح نظام کر دیا کہ چشتی سلسلے کو ملا دیا. تو چشتی سلسلے میں جو ذکر بے جہر ہوتا ہے، یہ مطلب وہ حضرات نقشبندی حضرات تصور شیخ سے کام کرتے تھے، لیتے تھے تصور شیخ سے، کیونکہ اتنے زیادہ ہر وقت تم شیخ کے ساتھ نہیں ہوتے، تو پھر تصور شیخ سے کام لیتے. اب بعد میں جا کر تصور شیخ میں خطرہ آنے لگا، لوگ کے عقیدے خراب ہونے لگے، تو اس کو منع کرنے لگے. اب اس کو منع کریں تو پھر کیا کرے؟ تو یہ ذکر بالجاہ تصور شیخ کا کیا مقام ہے؟ یعنی اس کے ذریعے سے آدمی اور شیخ کے لیے دعا، وہ جو ہے مطلب انسان کو، تو یہ القائی فیض کا دروازہ کھل جاتا ہے. انعکاسی سے القائی فیض نسبتاً ایک درجہ اونچا ہوتا ہے، اس کا دروازہ کھل جاتا ہے. تو شاید اس وجہ سے یہ کیا گیا، کیونکہ اب اتنے زیادہ تعداد میں انعکاسی فیض کے لیے ذرائع نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب دیکھو، یہ خطوط کے ذریعے سے تربیت ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ. یہ دیکھیں 53 خطوط ہیں صاحب کے، اس کے ابتدائی خطوط دیکھیں اور پھر اس کے بعد میں والے آخری خطوط کو دیکھیں، تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ دیکھو خطوط کے ذریعے سے ان کے اتنا فائدہ ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اب آج کل ہمارا واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، آج کل تو واٹس ایپ بھی بہت آسان ہو گیا، اس کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس میں تو آڈیو بھی آ جاتا ہے. تو یہ سارا چیز جو ہے نا مطلب یہ کہ گویا کہ اللہ پاک نے ہر دور کے لحاظ سے جو چیزیں مناسب تھی وہ پہنچا دیں. کام لینا ہمارا کام ہے, لیکن اللہ پاک نے ذرائع تو پیدا فرما دیے. تو یہ ماشاءاللہ یہ جو خطوط ہم اس وقت آج کل پڑھ رہے ہیں, اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ خطوط سے کتنا فائدہ ہوتا ہے. اپنے احوال اگر کوئی برابر اپنے مشائخ تک پہنچاتے رہیں تو اس میں ترقی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ وہ بیعت ہو جاتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں, اور اگر غائب نہیں ہوتے کبھی کبھی آتے بھی ہیں تو اپنے احوال وغیرہ بتانے کا ان کا نظم نہیں ہوتا. کافی عرصے کے بعد جب ان کو پتہ چلتے کہ ہاں یہ بھی ایک کام ہے تو پھر ان کو خیال آتا ہے, تو پھر وہ اپنے احوال وغیرہ بتانا شروع کر لیتے ہیں, لیکن دیر بہت ہو چکی ہوتی ہے, اپنا بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہوتے ہیں. اگر ابتدائی سے اس چیز کا خیال رکھا جائے بھئی احوال ہم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ یا کوئی ہم نے غلط اس چیز کو غلط سمجھائیں, وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, میں نے اپنے خیال میں کوئی چیز سمجھا لیکن وہ ٹھیک نہیں ہے. اب اگر میں بتا دوں گا جیسے حضرت ساتھ ساتھ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے, تو اس کی کریکشن ہوتی جاتی ہے. اتنا عرصہ گزرنے مدد اتنا عرصہ آپ غلط فہمی میں رہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا, اب 10 سال کے بعد آپ کو پتہ چلا تو یہ 10 سال کون سے قدم میں چلے گئے, ظاہر ضائع ہو گئے. اگر یہ آپ کو پہلے پتہ چل جاتا تو کم از کم یہ ضائع نہیں ہوتے. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اسی لیے یہ کام کی باتیں ہیں. باقی یہ میں آپ سے عرض کروں کہ کام تو چلتا ہے اپنی طلب سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, کام تو چلتا ہے اپنی طلب سے, طلب ہوگا تو کام چلے گا. نقشبندی سلسلے کی اور حضرات جو لوگوں نے مس کنسیپٹس ڈیولپ کیے تھے ان میں ایک چیز توجہ تھا, غلط کنسیپٹ. توجہ کا صحیح کنسیپٹ بھی ہے اور ہے موجود الحمدللہ اب بھی ہے. وہ یہ کہ دیکھو نا, جب گاڑی گڈھے میں پھنس جائے لگ جائے, مطلب وہ نکل نہ سکتا ہو, تو اس وقت کیا کرتے ہیں؟ اس وقت چند لوگ جا کے نا مطلب گاڑی کو اٹھاتے ہیں, لیکن پوری گاڑی کو تو ایک آدمی دو آدمی تو نہیں اٹھا سکتا, تو ظاہر ہے 9-10 آدمی ہوتے ہیں. اب 9-10 آدمی اگر الگ الگ وقتوں میں زور لگائے تو پھر بھی نہیں اٹھا سکتا, مثلا درمیان میں ایک ایک سیکنڈ کا وقفہ ہو تو نہیں اٹھا سکتا. کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ سب یک دم زور لگائیں تو پھر وہ اٹھا لیتے. اب یک دم زور لگانے کے لوگوں نے طریقے سیکھے ہوئے ہیں, تو کہتے اے ہوں کے ساتھ سب زور لگاتے ہیں تو گاڑی نکل آتی ہے. یہ توجہ ہے, توجہ کی مثال یہی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد گاڑی نکل جائے تو پھر بھی توجہ کرو گے, پھر بھی مطلب ظاہر ہے گاڑی کو دھکے لگاؤ گے, بھائی پھر سارے لوگ جن نے دھکا لگا وہ گاڑی کے اندر بیٹھیں گے اور گاڑی ان کو لے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے جو لوگ توجہ کے عادی ہو جائیں کہ بس شیخ ہمارے اوپر توجہ کرتا رہے پھر ہم چلیں گے, اور اگر توجہ نہیں تو بس ہم نے کچھ نہیں کرنا, تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات تھی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں, نحنو ہا ہونا قائدون, ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی, تو کیا حالت ہوگی, کتنے ذلیل ہو گئے. ہاں جی, تو اسی طریقے سے جو لوگ شیخ کی توجہ کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ تب شیخ اپنی ضرورت سمجھے گا توجہ کا, وہ آپ کو بتائے گا بھی نہیں, جب ضرورت پڑے گی وہ خود کرے گا, آپ کو بتانے کی کیا ضرورت, آپ پر احسان کرے گا؟ احسان تو نہیں کرتا, وہ تو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے, تو وہ کرے گا توجہ, لیکن جب اس کی ضرورت ہوگی وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. لیکن آپ اگر اس کے انتظار میں کہ میرے اوپر شیخ توجہ کرے پھر میں چل سکوں گا, یہ مس کنسپشن, غلط بات, غلط سوچ ہے, اسی نے تباہ کر دیا بہت سارے لوگ. اس انتظار میں رہیں, کام خود کرنا ہوتا ہے, طریقہ شیخ بتاتا ہے, اور جب کبھی ضرورت ہوئی تو وہ بھی ہو جاتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ نہیں بتائیں گے مجھ پہ توجہ کرے, وہ خود جانے گا کہ اس وقت کیا کرنا ہے, پھر توجہ ہے کیا چیز. پہلے وقتوں میں لوگوں کی نظر شیخ پر ہوتی تھی کہ شیخ توجہ کرتا ہے, اس کے اندر کوئی مغناطیسی قوت ہوگی یا اس طرح, مطلب چکر بھائی, وہ ساری باتیں اپنا ایٹیزم کیا ہوئے, توجہ نہیں ہے. اپنا ایٹیزم ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی بات مطلب غلط بات نہیں ہے, مطلب اپنا ایٹیزم بھی ایک فیکٹ ہے. لیکن مشائخ امناٹس نہیں ہوتے ہیں, وہ توجہ جو کرتے ہیں وہ توجہ کیا کرتے ہیں, وہ دل سے یکسو ہو کر اللہ پاک سے آپ کے لیے مانگ لیں گے. وہ جو یکسوئی کی حالت میں اللہ پاک سے مانگتے ہیں نا, کہ وہ جو ہے نا, مطلب وہ جو کنیکشن ہے مرید کا اور شیخ کا, اس کی بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے, یہی توجہ ہے, اور کام بن جاتا ہے, اس سے بن جاتا ہے. اب یہ چیز جو ہے نا, مطلب شیخ آپ کو تو نہیں بتائے گا نا, آمنے سامنے بیٹھنا ضروری ہے. یہ تو کوئی آدمی کراچی میں دوسرا ادھر سے اس کے لیے دعا کر رہے, بالکل ہو سکتا ہے, کام ہو جائے گا. لیکن وہ جو چیز ہے وہ اس کا کام ہے, وہ تمہارا کام نہیں ہے, وہ تم نہیں کہہ سکتے کہ تم کر لو. تو اس کی چونکہ فہمی بہت زیادہ ہو گئی تھی, تو حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جڑ سے نکالنے کے لیے کچھ ایسی باتیں کیں جو لوگوں کو شاید بری لگیں, لیکن علاج حضرت نے اس کے ذریعے سے کیا ہے. وہ کیسے؟ کسی نے کہا حضرت ذرا اپنے سینے سے کچھ عطا فرمایا, اور میں میرے سینے پہ تو بلغا میں, میرے سینے سے آپ کیا کریں, میرے سینے پہ تو بلغا میں. تو بات یہ ہے کہ اگرچہ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں تھا بلغم, اور حضرت کو بھی پتہ تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں, لیکن اس کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہ بھئی اب میرے سینے کی طرف کیوں متوجہ, ہمارا کام تو کیا ہے, ہمارا کام بتانا ہے, سمجھانا ہے, کام آپ خود کریں گے. بلکہ میں آپ کو کیا بتاؤں, ایک اچھا خطاط استاد کسی کو اگر خط لکھنا سکھاتا ہے خوش خطی, تو کیا کرتا ہے, اس کا ہاتھ لے کر مسلسل لکھتا جاتا ہے, کیا کرتا ہے, ابتدا میں تو ایسا ہوگا, لیکن پھر کیا دیکھتا ہے, خود بھائی خود لکھو, خود لکھو, غلطی ہو جاتی پھر بتاتے ہیں نہیں اس طرح نہ کرو, اس طرح نہ کرو, اس طرح کرو. اس ڈرائیونگ کو دیکھو, یہ ڈرائیونگ جو سکھاتے ہیں کس طرح سکھاتے ہیں, کیا ڈرائیونگ سیٹ پہ خود بیٹھ جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں وہ تو ڈرائیونگ سیکھ لیا. بلکہ ہمارے ایک ساتھی ہے, اس نے بہت زبردست بات کی, اس نے کوئی ڈرائیور تھا نا تو وہ نہیں سیکھ رہا تھا, کہتے میں اس کو ایک دن میں سکھا سکتا ہوں, لیکن بیٹھتے وقت میں اس سے یہ کمٹمنٹ لوں گا کہ اگر غلطی کی تو تپڑ پڑے گا, اور میں ایک دن میں ڈرائیونگ سکھا سکتا ہوں, لیکن پہلے اس بات کو مانے گا کہ اگر غلطی کی تو تپڑ پڑے گا. ہاں جی, یہ جہاز والے جو ہوتے ہیں ایویشن, اور یہ جو جہاز استاد انسٹرکٹر ہوتے ہیں, باقاعدہ مارتے ہیں, اتنا مارتے ہیں, یہ آپ پوچھیں ان سے, ہمارے عثمان صاحب سے, وہ پائلٹ تھے نا, عثمان صاحب سے پوچھے کیسے کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ بھائی اس میں کرنا پڑتا ہے تب انسان سیکھتا ہے. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو جاننا چاہیے, غلط فہمی میں نہیں پڑنا چاہیے, جو صحیح ہے اس کو سمجھنا چاہیے, ورنہ وقت گزر جائے گا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا. اللہ پاک ہماری بات فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مل گیا جی, غلبہ توازو و وسط رحمت و عظمت حق تعالی. قبل ازیں کسی کو خیال قبل ازیں کسی کو خلاف سنت پر دیکھنے سے سخت بار معلوم ہوتا تھا, اور دیر تک وہ دل میں غصہ رہتا تھا, اور وہ حالت اب نہیں ہے, بلکہ کسی کی طرف توجہ کرنے کے لیے بھی جی نہیں چاہتا, اور کوئی شخص اگر خلاف شریعت کوئی کام میرے سامنے گزرے دل میں فوراً خیال شاید یہ شخص اللہ کے پاس مجھ سے زیادہ اچھا. اب سوال یہ کہ حدیث شریف میں جو آئے کسی منکر بات کو دیکھ کر دل سے برا سمجھنا یہ اضعف ایمان ہے, تو کیا میرے ایمان میں کوئی نقص نہیں آیا, نعوذ باللہ, اور پھر جلال و کبریائی و خدا پر نظر پڑتی ہے تو دل پر اور بھی زیادہ پریشانی ہوتی ہے. حضرت نے تحقیق فرمائی, حضرت کے بہت سارے حضرات جو خلفاء ہیں وہ اکثر علماء تھے، تو علم علماء پھر علمی انداز میں پھر ان کے اشکالات بھی ہوتے ہیں، وہ پھر ان کو جواب بھی علمی طور پر دیا جاتا ہے. فرمایا منکر کو دل سے برا سمجھنا یہ اعتقادن ہے، کو طبعاً نہ ہو تب ہی انکار پر بعد دوسرے اسباب غالب آ جاتے ہیں. ان میں سے ایک وہ کیفیت ہے جو آپ پر غالب ہے، جس کا حاصل توازو اور وسعت رحمت و عظمت حق پر نظر ہے، جو کہ عین مطلوب ہے. بس باپ کے غلبہ سے اگر تب انکار کا غلبہ نہ ہو تو کوئی محل تردد نہیں، اطمینان نہیں. میرے سامنے بھی ایسا واقعہ ہو جائے، ہمارے حضرت سید تسلیم حقہ کا خیر رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند تھے، بہت متوازے تھے. تو ایک دن بات ہو رہی تھی، حضرت کے ساتھ میں ہر قسم کی بات کرتا تھا، تو پینٹ شرٹ میں نماز پڑھنے کی اس قسم کی بات ہے. تو میں نے کہا تھا پینٹ شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے، مطلب یہ اس میں تو دہائی والی بات درمیان آ جاتی ہے نا، یعنی اعضاء بالکل نظر محسوس ہونے لگتے. تو یہ ہمارے ترکی میں ذرا اس کا انتظام کرتے، ترکی وہ لوگ جو ہوتے ہیں نا انہوں نے مسجدوں میں آبائیں رکھی ہوتی ہیں، تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پینٹ شرٹ تو ان کا ہوتا ہے کیونکہ سرد ملک ہے، تو وہ یوں کرتے کہ وہ آبا پہن لیتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے ان کے ساتھ پھر یہ بات نہیں ہوتی. ہمارے یہاں اس چیز کا خیال تو نہیں رکھا جاتا، ویسے ہی ان کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو میں نے پھر حضرت سے کہا، میں نے کہا کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ میں شاید ہم سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے، شاید ہم سے زیادہ اچھی ہو جاتی ہے. یہ بالکل یہی بات ہے جو آج حضرت نے فرمائی ہے، غلبہ توازو کی وجہ سے انہوں نے مطلب اس چیز پہ نکیر نہیں کیا. حالانکہ علمی نکیر ہوتی ہے، علمی نکیر اس پر ہے، لیکن توازو کی وجہ سے فرمایا دوسرے اسباب غالب آ جاتے ہیں. تو غالب دوسرے اسباب کیا سے کون سے؟ یہی توازو ہے. تو جس پہ توازو ہوتے ہیں ان کو اپنی غلطیاں اتنی زیادہ نظر آتی ہیں کہ دوسروں کی غلطیاں ان کو اچھا ہی نظر آنے شروع ہو جاتی، وہ سمجھتے ہیں مجھ سے تو اچھا ہے. ہاں جی، تو یہ بات ہوتی ہے، مطلب ظاہر جو نظرات کو اللہ پاک نے توازن نصیب فرمایا ہوتا ہے وہ یہ بات ہوتی ہے. اعتقاد ناکام، یہ بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا، حضرت غالباً شیخ شہاب الدین سورتی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کے پاس علماء بھی آتے تھے اور بھی دوسرے جو لوگ بھی آتے تھے. تو خیر وہ جو ہے نا ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ اس دور کے اندر زندیق کون ہے؟ بڑا زندیق. تو جو لوگ بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ وہ محی الدین ابن عربی. ہاں جی، تو وہ لوگ چلے گئے. پھر اس کے بعد جو اور کچھ لوگ آ گئے ان کی باتیں ہوتی رہی، تو اس میں کہا کہ صدیق کون ہے اس دور کا، صدیق کون ہے؟ تو ان میں سے کسی نے ایک نے کہا محی الدین ابن عربی. ہاں جی، تو جو پہلی دفعہ اس نے کہا تو ان نے اپنے استاد دین شیخ شہاب الدین سوردی ہم سے پوچھا، جو لڑکا بیٹھا ہوا، جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، دوسری دفعہ جب انہوں نے کہا کہ صدیق کون ہے تو انہوں نے کہا محی الدین ابن عربی. تو انہوں نے کہا سر یہ کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اب وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، مطلب یہ کہ پہلے بھی ٹھیک کہہ رہے دوسرے بھی ٹھیک کہہ رہے، کیا مطلب ہے؟ جب وہ چلے گئے وہ دمی تو انہوں نے کہا تھا سمجھ نہیں آئی، پہلے بھی ٹھیک کہہ رہے. انہوں نے کہا اپنے اپنا حال بتا رہے تھے، اپنا اپنا حال بتا رہے تھے، بس سمجھ آ رہی نا. تو مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا، مطلب جو اچھے لوگ ہوتے اچھا گمان کرتے ہیں، دوسرے بات تو میں کرتے ہی نہیں ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح مطلب بات ہو جاتی ہے. اعتقاد ناکامی و فقدان اہلیت، مدار اعظم کامیابی اہلیت کا ہے. ایک اجازت یافتہ کی حالت کے متعلق آپ کے بھائی کا خط، ان کے بھائی کا خط. اعلی حضرت مولانا مرشد ندامت برکات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ. پس قدم بوسی گزارش خدمت عالی ہے، قدم کم ترین آج کل فیض آباد سے بغرض عید فتح پوری آیا ہوا ہے، فتح پورا آیا ہوا ہے. برادر معظم فلانا فلاں صاحب کی حلالت کا حال حضور پر روشن ہوگا. آج تب کی شدت کی حالت میں ایک عجیب پریشان کن گفتگو فرماتے ہیں، جس کا مطلب بجو اس کے کچھ سمجھ میں کہ لب خاموش اور دل پراز آواز، خدا جانے وہ کون لذت انگیز تکلیف ہے جس کے باعث آنکھوں سے جاری ہیں لیکن چہرہ بشاش ہے، اور ایک بے خودی کسی کیفیت تاری ہے اس کی قبل دیوان حافظ زیر مطالعہ تھا جس کو ایک ایک رٹھا دیا گیا. یہ دیوان حافظ نہیں بلکہ آتشکدہ ہے. یہ دیوان حافظ نہیں ہے بلکہ آتشکدہ ہے. کیا بات ہے. ایک قریضے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا ہے جو کسی کو محض اس بدگمانی پر دکھلایا نہیں جاتا کہ راز فاش نہ ہو جائے. خیر یہ راز و نیاز تو آپ جانیں, لیکن برائے خدا تسلی بخش کلمہ تعریف فرما کر براد مذکور کو اطمینان فرما دیجئے. زیادہ حد ادب کم ترین فلاں. فرمایا خود ان ایجاد یافتہ کا حل بخار شدید میں لکھا ہوا خط جس کا ذکر اوپر کے خط میں عبارت ہے, یہ قریضہ بھی مولانا صاحب میں عاجزی سے غلامانہ سلام عرض کرتا ہوں, اور کچھ جو کچھ اس میں گستاخی کروں وہ قابل معافی, اس لیے کہ مجھ کو طویل عرض آتا ہے اور خیالات جنون کی دماغ میں دورہ کر رہے ہیں, اور بہت دنوں سے جس خلجان میں آج کہہ ڈالتا ہوں جناب عالی آپ کے مریدوں سے بلکہ تمام خاندانی بزرگ کے مریدوں سے میں سخت شک و شبہ میں ہوں, اور اگر میں مدل عمر اس کو عزم کروں تو بھی رفع نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں اپنی حقیقت سے خوب آگے ہوں. ایسے کام نہیں چلتا کہ تو ولی ہے اور میں انا خیر من الناس کا نعرہ مارنے لگوں. آپ نے مجھ کو ایجاد بیعت بیعت کی عطا فرمائی اور تعلیم و تربیت کی بھی, اور اس پر کنایت نہیں سب کے روبرو مجھے رسوا اور فضیحت کیا. جس شخص کے ذریعے سے اطلاع ہو جاتی میں شرمندگی سے غرق ہو جاتا ہوں, تب میں اہل باطل کے طریق پر کس منہ سے اعتراض کروں. پہلے مجھ کو یہ خیال ہو کہ حضور نے ضرور سرفراز فرما دیا جب تو ایجاد دی, بغیر اس کے کیوں کہ خلافت ممکن ہے, لیکن کب تک آفتاب روشن ہو. پھر خیال ہوا کہ اسرار بزرگ کے ہماری سمجھ سے خارج ہوتے, اور پھر بدی راہ سمجھ میں آیا کہ بزرگان دین مقبول الہی ہوتے, اگر اس کی مردود کو قبول فرمائے تو مقبول الہی ہو جائے. مگر ہے افسوس پیمانۂ صبر ریز ہو گیا, قوت امساک کہاں ہے, عاشق نامراد کا دریا خود رسد آنکھیں نوشتہ دل. اچھا ہاں وہ عرض یہ کہ آپ اعلان اس عمر کا کرے کہ قابل اجازت نہیں ہے, یا مجھ پر راز ظاہر کیجئے اور میں مرغ بسمل جن کو جینے اچھا بسم حسن کو دینے جینے دیجئے. میں حلف اٹھاتا ہوں کہ جس طرح وہ راز جو ایسی حج کے وقت کہا تھا ظاہر نہیں کیا, یہ راز بھی کسی غیر کے روبرو ظاہر نہیں کروں گا. اور افسوس ہے کہ ہائے نالا نے مجھے رسوا کیا, ورنہ آگے آنے اور حضور کے غلام کی خطا معاف آگے جائے. ادب معنی زبان سے بے قابو ہو گیا. سلام عرض کرتا ہوں میں خوب جانتا آپ نے جو کہا میں نے الٹا کیا, اگر اسی آدم رب اچھا نہ ہوتا تو اس وقت قرآن میرے سر پر ہوتا. السلام ہزار بار توبہ, ہزار بار توبہ, ہزار بار توبہ. افسوس خلاف عادت ایسا فیل کیا جس نے سبو کے روبرو بے ابرو کر دیا, لیکن غنیمت کی جنون کا پردہ بخار ہو گیا. وہ دراصل یہی بات میرے بادشاہ میرے سردار خفا نہ ہو میرے دل کی پڑک دور کیجئے, آپ مسیح ثانی ہے ہر غلام کے جان جانی میں. واللہ یوسف ثانی لا تسیب علیکم, آپ کی شان اور سائل بے نام کیا لوں, عاشق عاشق نام. اس خط کے مضمون سے حضرت مرشد حاجی صاحب رحمت کے ارشاد کی تصدیق ہوتی ہے کہ عارف کا اذان بھی عرفان ہے. اچھا حضرت شف علی تو یہ جواب مطلب دے جواب السلام علیکم آتش خانہ پہنچا, آتش خانہ پہنچا, یعنی آپ کا خط بھی آتش خانہ ہے. آتش خانہ پہنچا جس نے خود میرے جان و تن میں گرمی پھونک دی. عزیز من جو اعتقاد ناکامی فقدان اہلیت آپ کے تمام خط کا مدلول و مفہوم ہے, اہل طریق خصوص حضرات چشت کی یہاں وہی مدار اعظم ہے. توازو اور عاجزی اور مطلب اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا یہی تو اصل چیز ہے. ہاں جی مدار اعظم. اچھا منظور نظر اور نور بصر ہونے کا مبارک, ہزار مبارک. ہم اسی ناکامی کامگاری اور اسی بست دامی کو رستکاری سمجھتے ہیں. کیا بات ہے جی ماشاء اللہ. تو یہ ہے ہمارے حضرات کی بات. اور بھی کچھ ہے مطلب میرے یہ ہے کہ یہ جو بات ہے ہمارے حضرت خواجہ عزیز المسلم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, ان کو اپنے پیر بھائی جو وہ بھی شیخ تھے ان نے کی تھی حضرت تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھا کیجئے, آپ ایک بزرگ کے خلیفہ ہیں, کچھ کپڑوں کا خیال رکھا کرے, کچھ اور چیزوں کا مطلب ذرا اپنے وقار کا خیال رکھا کرے. تو خیر کسی وقت میں سنا دوں گا کہ حضرت نے پھر جواب غزل میں کیا دیا. فرمائے آپ کو یہ بزرگی مبارک, آپ کو یہ شان مبارک, آپ کو یہ وقار مبارک. مرزوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی, اس میں یہ مطلب بات ہے, مرزوب کو ایک دور کی نسبت بھی ہے کافی. ہاں جی تو بس میں مجھے تو آپ یہ اس کے لیے چھوڑیے. تو یہ بات ہے کہ جو حضرات آج چشت ہیں ان کا مزاج الگ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کی جو غزل ہے جس میں جس کی ایک شعر پڑھتے سنتے سنتے حضرت جو ہے نا وہ اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا و رب ہذا الدعوۃ التامۃ والصلاۃ الکامۃ علی محمد رسول اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ حضرت جامع رحمۃ اللہ کا وہ جو کلام جس میں حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہ ایک شعر تھا نا کہ کچھ تگانے خنجر تسلیم را ہر جان دے جان دیگر اس کچھ اس طرح ہے. تو یہ شعر میں اس میں یہی بات ہے کہ جو چشت کے جو زراعت ہیں تو ان کا طریقہ ہی اور ہے جس طرح میں آتا ہے. تو اور والا طریقہ یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں, کوئی چیز باقی نہیں رہتی, مطلب وہ اپنے طور پر وہ اپنے آپ کو پھر کچھ نہیں سمجھتے. اور یہی سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کہ تکبر دور ہو جائے. تکبر بڑی مشکل سے نکلتی ہے, آسانی سے نہیں نکلتی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نکال لیتے ہیں. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ جیسے حضرت نے فرمایا کہ ہمارے ہاں تو یہ مدار اعظم ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح توازن نصیب فرمائے. ٹائم تھوڑا ہے, ابھی ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم لا إله إلا هو 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 الله
اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتها وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر لنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ونجنا برحمتك من لقوم الكافرين. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما برحمتك من الصالحين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهم كما ربياني صغيرا. رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا. رب زدني علما اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. رب انزل لي منزلا مباركا وانت خير المنذرين. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربي اوزعني اشكر نعمتك التي انعمت علي ولا والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. ربي انصرني على القوم المفسدين. ربنا واسعت كل شيء رحمه والما فاغفر للذين تابوا واتبوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وادخل الجنة عدنا التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. وأصلي لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أني مغلوب فانتصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغسل الخطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطايا كما بعدت من المشرق والمغرب. اللهم آتي نفسي تقواها وزكي أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك عزائم ومغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. أسألك علما نافعا. اللهم اغفر لذنوبي خطيئتي ومضي. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم مني. اللهم اغفر لجدي وهزلي. اللهم صرف القلوب صرف قلوبنا لا تعطي. اللهم اهدني وسددني. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلح ديني الذي عصمة أمري وأصلح لي الدنيا التي فيها معاشي وأصلح لي الآخرة التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة من كل خير واجعل الموت راحة من كل شر. یہ جو ہے نا یہ دعائیں جو ہم میں کر رہا ہوں یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں اور قرآن کی دعائیں ہیں. تو ہم جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں اس سے بہتر مانگ رہے ہیں اس میں. جیسے اس دعا کا مطلب یہ ہے یا اللہ میرا دین درست رکھ اور جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور میری دنیا درست رکھ جس میں میری معاش ہے اور میرے آخر درست رکھ جہاں مجھے لوٹنا ہے اور زندگی کو میرے حق میں ہر بلائی میں ترقی اور موت کو میرے حق میں ہر برائی سے امن بنا دے. اللہم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والمغرم والماسم والمنى ومن عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر وشر فتنة الغناء وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القسوة والأفلة وغيرة والإذلة والمسكنة والكفر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء من الصم والبكم والجنون والجزام وسيء الإسقام وزرع الدين من الهم والحزن اللهم البخل وغلبة الرجال ومن أن رد إلى أرض الأمر فتنة الدنيا من المنافع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا استجاب لها ربنا وتقبل هذه الدعوات فيك محمد الشرف علي وعبد واسي محمد مصطفى محمد علي ومحمد الشفيع عبد الماجد ومولى محمد الشرف سليماني مولى محمد زكريا يوسف محمد إقبال المدني وسيد الإنشاء وسيد تسليم الحق وسيد تنظيم الحق رحمة الله عليهم وجميع المتعلقين وفيك أبائهم وأمهاتهم أمهات مزيل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات والمخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا وتب عليهم اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم انت المستعان ولا حول ولا قوه الا بك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.